رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین.
مجمع البحرین حضرت امام شعرانی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ شریعت و طریقت کے امام، راسخ فی العلم اور ارباب مشاہدہ میں سے تھے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، اولیاء کرام میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار بھی یہی ہے. اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں عظیم ہستی ہیں اور تینوں کی کیا شان ہے.
رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین.
قاہرہ، قاہرہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک حسین امتزاج ہے جدید اور پرانی عمارتوں کا. تہذیب بھی دونوں نظر آتی ہیں. یہاں مذہبی لوگ بھی بڑے شاندار نظر آتے ہیں، پردہ بھی اسلامی بہنوں میں نظر آتا ہے، مگر ماڈرنائز بھی ہے. یعنی دو جو کہا جا سکتا ہے کہ دو طرح کی ہمیں یہاں پر تہذیب ملتی ہیں، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. بہرحال اللہ کرے کہ یہاں پر پھر وہ پرانی یادیں تازہ ہو جائے، پھر یہ علم و ادب کا مرکز بن جائے، پھر یہاں پر عمل کی بہاریں آ جائیں انشاءاللہ. علماء کرام بھی کوشش کر رہے ہیں، یہاں کے شیوخ بھی کوشش کر رہے ہیں. وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ سنتوں کا دور دورہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کروڑوں شافعیوں کے پیشوا، 150 سنے ہجری میں یا تو منا میں پیدا ہوئے یا آپ کے بارے میں آتا ہے یمن میں پیدا ہوئے. گویا آپ تبا تابعی تھے، تابعین کی دیدار کرنے کی سعادت آپ کو ملی. امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی کا تعلق خاندان قریش سے ہے. حضرت عبد مناف پر جا کر ان کا نسب نامہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب نامے سے مل جاتا ہے. آپ اپنے جد اعلی حضرت شافع بن صائب رحمۃ اللہ تعالی کی نسبت سے شافعی کہلائے. امام شافعی نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لیا، 10 سال کی عمر میں موتا امام مالک حفظ کر لیا. اللہ اکبر، 10 سال کی عمر میں. بچپن سے ہی علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا اشتیاق تھا، جو کچھ سنتے تھے تحریر کر لیتے تھے. غربت اور تنگ دستی اتنی تھی کہ کاغذ خریدنے سے قاصر تھے، پیپر نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ہڈیوں پر لکھ کر محفوظ کر لیتے، اور ان ہڈیوں سے کئی خیمے بھر گئے. اتنا لکھا کہ ہڈیوں سے خیمے بھر گئے. مکہ مکرمہ میں مسلم بن خالد زنجی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر مدینہ منورہ آ کر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف تلمذ حاصل کیا. امام شافعی خود فرماتے ہیں، امام محمد بن حسن کا فقہ میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے. 15 سال کی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو اساتذہ نے فتویٰ دینے کی اجازت دے دی. 15 سال کی عمر میں ہم مفتی بن گئے. اور پھر 195 سنہ ہجری میں بغداد آئے، یہاں قیام کیا، بہت ساری کتابیں تحریر فرمائی، اور پھر مصر تشریف لے آئے، اور یہاں آ کر کتاب العام وغیرہ جدید کتب آپ نے تحریر فرمائی. سبحان اللہ، آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. آپ کے بارے میں ربیع بن سلمان کہتے ہیں، میں نے آپ کے دروازے پر علمی استفادہ کرنے والوں کی 700 سواریوں کو کھڑا پایا. دور دور سے لوگ آتے تھے اور آپ سے علم دین سیکھتے تھے. سبحان اللہ، امام شافعی نے کئی کتابیں تصنیف کی، مگر عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے، لوگ میری کتابوں سے اور علم سے مستفید ہوں، مگر ایک لفظ بھی میری طرف منسوب نہ ہو، میرا نام نہ ہو، میرا کام ہو جائے، لوگ علم سیکھیں اور مجھے ثواب مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے اقوال بڑے زبردست ہیں. علماء کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو شخص آخرت کی سعادت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ علم میں اخلاص و للہیت سے کام لے. سبحان اللہ. اسی طرح امام صاحب کے بارے میں خواب بڑا مشہور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے کہ میں نے بچپن میں خواب دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میں نے مصافحہ کیا، اور انہوں نے مجھے اپنی انگوٹھی اتار کر پہنا دی. میرے چچا نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مصافحے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے امان ہے، اور انگوٹھی پہنانے کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں جہاں مولا علی کی شہرت ہوگی، وہاں وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت ہوگی. دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو امام شافعی کو نہیں جانتا؟ ان کی شہرت اللہ تبارک و تعالی نے کیسی عطا فرمائی. اسی طرح آپ حاضر جواب بھی بڑے کمال کے تھے. فتویٰ دینے میں آپ کا ثانی کوئی نہ تھا، ذہانت عروج پر تھی. ایک بڑا ٹپیکل سوال آپ کے پاس آیا کہ دو ایسے شخصوں کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے کہ جنہوں نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا لیکن وہ عورت ایک کے لیے حلال ہے دوسرے کے لیے حرام ہے، حالانکہ وہ اس کی محرم بھی نہیں ہے. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محرم بھی نہ ہو اور پھر بھی حرام اور دوسرے کے لیے حلال؟ امام شافعی نے فی البدی جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص پر حرام ہے اس کی آلریڈی چار بیویاں ہیں، اس لیے پانچویں عورت اس کے لیے حرام ہے، جبکہ دوسرے شخص کی چار بیویاں نہیں ہیں اس کے لیے حلال ہے. تو بہرحال آپ ذوق شعر و سخن بھی رکھتے تھے، عالم دین اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ شعری ذوق بھی رکھتے، صاحب دیوان شاعر ہیں. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے بڑی محبت، کثرت سے درود پاک پڑھتے اور فرماتے مجھے یہ بات بہت زیادہ محبوب ہے کہ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک بھیجے. آپ نے اپنی زندگی کے 4.5 سال مصر میں گزارے. اہل مصر کی اکثریت اور امت مسلمہ کی ایک تہائی افراد، کہا جاتا ہے 1/3 امت جو ہے آپ کے مقلد اور شافعی المذہب ہیں. حضرت امام شافعی نے بھرپور علمی زندگی بسر کی، کئی رسائل اور کتب تصنیف کی اور جامع عمرو بن عاص کو اپنی علمی سرگرمیوں کا مرکز بنائے رکھا. بالآخر آخر رجب المرجب 204 سنہ ہجری میں شب جمعہ کو وصال فرمایا. آخری لمحات میں جو آپ نے الفاظ کہے، جو اشعار کہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے، الہی جب میرا دل سخت ہو گیا اور تمام راستے بند ہو گئے تو میں نے اپنی امید کو تیرے عفو و کرم تک رسائی حاصل کرنے کا زینہ بنا لیا. میرے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن تیرا عفو و کرم میرے گناہوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے. امام شافعی کے مزار پر آئے ہیں اور یہ امید لے کر آئے ہیں کہ اللہ قریب ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کے صدقے ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے. عظیم ہستی، اسلام میں بہت بڑا نام، یہ وہ لوگ ہیں جو منارہ نور ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پیچھے کروڑوں لوگ چل رہے ہیں اور دنیا میں فیض یاب ہو رہے ہیں. آج دنیا میں بڑے بڑے علماء وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شافعی ہوں، مفتیان کرام اپنا تعارف کراتے ہیں. ذرا ریئلائز کریں کہ پھر امام شافعی کون ہوں گے، ان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کے ماننے والے، بتایا جاتا ہے تحقیق کے مطابق کہ 1/3 آف امت، مسلمانوں کی ایک تہائی آبادی امام شافعی کی مقلد ہے. اللہ اکبر، اللہ امام شافعی کی تربت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مزید مزارات، مزید انشاءاللہ زیارتیں لے کر پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رازوں کی
رب کریم، ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین تبع تابعین، بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اور ان کے صدقے یہ ثواب تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص میرے مرحوم والدین کی ارواح کو، اور جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مصر میں جتنے انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، جتنے اولیاء مدفون ہیں، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ، امام شافعی کی قبر منور پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ، ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. رب کریم ان کے علم کا واسطہ، ہمیں بھی علم نافع عطا فرما، عالم باعمل بنا. ان کے تقوی کا واسطہ، ہمیں بھی متقی بنا دے. ان کی تلاوت کا واسطہ، ہمیں بھی تلاوت کا شوق اور ذوق عطا فرما. ان کے ذکر و اذکار کا واسطہ، ہمیں بھی تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. امام شافعی کے عشق رسول کا واسطہ، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. ساری زندگی دین متین کی خدمت کرتے رہے. اے اللہ، ہمیں بھی ان کے صدقے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما. صحت والی، عافیت والی نیکیوں والی زندگی عطا فرما، ساری زندگی جیلوں عدالتوں ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ میرے مولا زندگی کی آخری نماز بھی ہم کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، اور رب کریم جب آخری وقت ہو ایمان والی عافیت والی مدینے والی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی ہمیں موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ جب ہم یہاں مصر آئے تو ہم نے اپنے پروگرامز کی ڈیٹیل یہاں پر ڈالی، تو ایک اسلام بھائی جن کا نام طارق اقبال بھائی ہیں، جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور پھر ہم نے کال کی، اور پھر جو ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ اب آج بڑی ضد کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر ہماری قافلے کی دعوت کی، ہم ان کے گھر آئے ہیں، چلتے ہیں انشاءاللہ ان کے گھر پر۔ اللہ پاک ان کو برکتیں دے، ان کی محبتوں کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی سے اگر کسی کو پیار ہے تو وہ اللہ کے دین سے لیے پیار ہے۔ ہمارا کوئی آپس میں رشتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم بھی یہاں آئے ہیں تو الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے بھی بلایا ہے، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔
رازوں کی سرزمین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ذرا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے۔ السلام علیکم۔
رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، عبرتوں کے بھی نشان۔
ایکچولی ایک کمبینیشن آپ کے گھر پہ جمع ہو گیا ہے، جرمنی اور یو کے اور امریکہ اور انڈیا، ماشاءاللہ ہمارے غلام محمد بھائی انڈیا سے ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی، اسی طرح الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی میں آپ کی دعوت اسلامی ہے، اس طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے کہ پنجابی تو الگ زبان تو الگ ملک، سارے نبی پاک کے امتی ہیں تو سب مل کے الحمدللہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ اگر تھوڑا سا فالو نہیں کرتے تو مدنی چینل وغیرہ دیکھیے گا، ہمیں یہ بھائی مدنی چینل سے ہی ملے، ہم تو نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو، باقی انہوں نے اپنی سٹوری خود سنا دی ہوگی آپ کو۔ تو بیسیکلی ہم جب سے آئے ایجپٹ میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے رابطہ کر رہے ہیں۔
رازوں کی سرزمین،
ویسے ماشاءاللہ جیسے سیالکوٹ سے بھائی ہیں تو سیالکوٹ میں بھی ہمارا مرکز ہے۔ پاکستان میں دعوت اسلامی کے اس وقت یوں سمجھیے کہ 800 کے قریب دارالعلوم ہیں تقریباً، اور ہمارے ساتھ 4000 کے قریب مدرسے ہیں۔ صرف آل ٹوگیدر مدرسے اور دارالعلوم ملا کے ہمارے پاس 5000 سینٹرز یہ ہو جاتے ہیں۔ پھر الحمدللہ ہم سال کی 600 کے قریب مسجدیں بناتے ہیں ان علاقوں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، تو ایوریج بنائے تو روز کی 2 مسجدیں ہیں۔ اور پھر دنیا بھر میں آپ جہاں جائیں، ماشاءاللہ یہ یو کے سے ہیں تو یو کے میں ہمارے 60 سے زیادہ مراکز ہیں، جرمنی کے ہمارے بلال بھائی ہیں، جرمنی میں تھوڑے دنوں پہلے ہاگن سٹی میں ہم نے چرچ خرید کر مسجد میں کنورٹ کیا ہے۔ تو آپ فالو کریں گے دعوت اسلامی کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پچھلا کیا کیا ہم الحمدللہ اچیو کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اور یہ چونکہ اخلاص پر مبنی کام ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ ہمیں کہتے ہیں نہ ووٹ چاہیے، نہ کوئی کسی ملک کی سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ وائلنس سے کوئی تعلق ہے، صرف دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مددگار بھیج دیتا ہے، اور اسی نیت سے ہم یہاں آئے تھے کہ ہم یہاں زیارتیں بھی کر لیں اور ان زیارتوں کو چینل کے لیے ریکارڈ بھی کر لیں، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا نیٹورک ہو جائے کہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ یہ کام شروع ہو جائے۔ کیونکہ ہوتا یہ نارملی کہ جو لوگ وطن سے دور ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات وہ دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کنیکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتی ہے۔
رازوں کی سرزمین،
بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم أطعم من أطعمني وسقي من سقاني. یا اللہ عز و جل جنہوں نے ہمیں کھلایا انہیں دانے دانے کے عوض, جنت کے عالم میں وجات کھلا, جنہوں نے ہمیں پلایا انہیں قطرے قطرے کے عوض, نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما. اے اللہ اس گھر پر رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے اس پریشانی کو دور فرما. دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں کھلائیں, میرے مالک ہمیں جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما, ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. مصر جب بھی آتے ہیں نا تو دو عظیم واقعات, ویسے تو مصر میں سمجھتا ہوں پرستلی کے رازوں کی سرزمین ہے, یہاں اتنی چیزیں ہیں کہ کمال کا ملک ہے, اتنے اپ اینڈ ڈاؤن اس ملک نے دیکھے ہیں, اتنی اس کے اندر داستانیں ہیں. مگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا. اس کو کیوں احسن القصص کہا گیا؟ اگر قرآن پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بھائی تھے, اور اس میں کچھ وہ تھے جو اسٹیپ بردرس تھے, جس کو ہماری زبان میں ہم سوتیلے کہتے ہیں. تو آپ سے گویا ان کو حسد ہو گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیار کرتے تھے, تو ان کو فیل ہوتا تھا کہ یہ ہمیں اتنے کیوں وہ نہیں ملتی ہے اٹینڈنس, یا اتنے اتنا پیار کیوں نہیں ملتا. تو انہوں نے اپنے والد بھائیوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اور بڑی منتوں کے بعد اپنے والد صاحب سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا, آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی, اور آپ کو لے کر گئے. اور اس واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا, میں جو اس کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گرنے سے بچایا. پھر وہاں آپ کی باقاعدہ یوں سمجھیے کہ نشو نما, مطلب آپ کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اور بھائی جو ہے وہ والد صاحب کو کہنے لگے کہ وہ ان کو بھیڑیا کھا گئے, مگر وہ کرتا جو تھا وہ بھی لے گئے, اس پہ پورا خون کے چھیٹے بھی لگا کر گئے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا جواب دیا کہ عجیب بھیڑیا تھا کہ بیٹا میرا کھا گیا اور کرتا پورا سلامت ہے. وہ کرتا پھاڑنا بھول گئے تھے, کرتا پورا سلامت تھا اور اس پر خون کے دبے تھے. بہرحال وہ بہت یاد میں ان کی آنسو بہاتے, اور ایک روایت کے مطابق ان کی بینائی کمزور ہو گئی. یعقوب علیہ السلام اب 7-8 سال کی عمر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی, یا 10 سال کی عمر ہے, آپ کنویں کے اندر ہیں. اچھا بھائی روز آ کر دیکھتے تھے کہ کہیں باہر تو نہیں آ گئے. ایک بار کوئی قافلہ گزرا اور اس نے پانی کا ڈول ڈالا, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا. وہ ڈول جب کھینچا گیا تو اب باہر آ گئے. جب باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا حسین بچہ, اتنا خوبصورت. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی خوبصورتی دی تھی. اب وہ قافلے والوں کے ساتھ جب دیکھا تو اسی اسنا میں بھائی بھی آ گئے اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, آپ اس کو خرید لیں, شرط یہ کہ ان کو اتنا دور لے جائیں یہاں سے کہ یہ واپس نہ آ سکے. اور صرف 20 درہم میں, اس زمانے میں بھی یہ رقم بہت تھوڑی تھی, اپنے بھائی کو بیچ دیا. یعنی آپ اسٹارٹ سے دیکھیں کہ کتنا تکلیف پہنچائی, جان لینے کی کوشش کی, پھر غلام بنا کر بیچ دیا. اور اب مصر کا میدان, مصر کا بازار تھا, یہی وہ مصر تھا, یہی وہ علاقہ ہوگا کہ جہاں آپ کو بیچا گیا آ کر. اور یہاں پر اب جو عزیز مصر, جو مصر کا سمجھے بادشاہ کہیں یا اس زمانے کا چیف کہیں, اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت غلام مل رہا ہے بڑے کم پیسوں, اس نے خرید لیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس, یعنی ایک طرح سے بادشاہ کے گھر میں پرورش پائی. پھر وہ واقعہ ہوا کہ جب آپ جوانی کی طرف آئے تو اتنی شاندار اللہ نے وجاہت دی تھی کہ پھر زلیخا جو عزیز مصر کی زوجہ ہے, وہ اس کا جو بھی ارادہ بنا, اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹے بچے کی, یعنی جو جھولے میں بچہ ہے, اس کی گواہی کی برکت سے آپ کو اس الزام سے نجات ملی. مگر آپ کو کچھ عرصہ جیل میں بھی رہنا پڑا, آپ قید بھی ہوئے. یعنی آپ سٹارٹ سے دیکھیں, پہلے کنویں میں, پھر جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر غلام بنا کے بیچا جا رہا ہے, پھر قصور نہیں ہے پھر بھی جیل میں ڈالا جا رہا ہے. ایوری اسٹیپ پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر ہے, اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں, حالانکہ اب اللہ کے نبی ہیں. اب یہ بات نوٹ کیجئے گا. اچھا پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, تو وہ خواب بڑا امیزنگ خواب ہے, اور یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ بھائی خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 گائے ہیں اور وہ کچھ اناج کو کھا رہی ہیں, اور ایک پوری سٹوری ہے. تو اب جو دو لوگ آپ کے ساتھ جیل میں رہے تھے, انہوں نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ آپ پورے مصر میں خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں, ایک بندہ ہم نے ہی جیل میں قید کیا ہے جو خوابوں کی بہترین تعبیر بتاتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکالا گیا, آپ نے خواب کی تعبیر بتائی, ایک پلان دیا پورا کہ اس طرح اناج کو نہ سیکیور کیا جائے. اب اگلے 7 سالوں تک ایسی زبردست قحط آئے گا کہ پوری دنیا سے اناج ختم ہو جائے گا, اور آپ نے سٹور کر لینا ہے تو ساری دنیا کے لوگ آپ سے خریدنے آئیں گے. اور پھر بادشاہ سلامت نے آپ کا جب یہ پلان سنا, حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ سارا پلان آپ مجھے دے دیں, میں اس کو ہینڈل بھی کروں گا, یعنی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس پورے نظام کو بنا دوں گا. بادشاہ نے آپ کو اجازت دی اور آپ نے پھر پورے مصر میں کھیتی باڑی پہ قوم کو لگا دیا. اس کے بعد اس کو سٹوریج کیسے کرنا ہے وہ فارمولا آپ نے بنایا, اور ویسا ہی ہوا کہ ہر سال لوگوں کا پورے دنیا کے اندر آل اراؤنڈ دا ورلڈ اناج ختم ہو گیا. مصر کی مونوپلی ہو گئی, ساری دنیا کے لوگ آ کے آپ سے اناج خریدتے. یعنی یہاں تک ہوا, کتابوں میں لکھا کہ پہلی باری میں لوگ آئے اپنا درہم و دینار دے گئے, جتنے پیسے تھے وہ پیسے دیے اور غلہ لے گئے. اگلے سال آئے تو اپنے جانور دے کر لے گئے, پھر اگلے سال آئے تو اپنا آپ بیچ دیا لوگوں نے, یعنی پورا مصر آپ کا غلام ہو گیا. یعنی یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ وہ حضرت یوسف جن کو غلام بنا کے بیچا گیا, ایک وقت آیا کہ مصر کا ہر بندہ آپ کا غلام بنا, کیونکہ آپ نے جب دیکھا پیسے ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس تو پھر ان کو خرید لیا, اور انہوں نے کہا ہم آپ کے غلام کھانا تو ضروری تھا. یعنی اب اسی سینیریو کے اندر ان بھائیوں کو بھی ضرورت پڑی کہ بھائی وہ بھی تو اناج چاہیے تھا, تو وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی آئے ہیں. تو اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ طویل سٹوری ہے کہ اپنے بھائیوں کو اناج بھی دیا, اس میں پیسے بھی ڈال دیے, لیکن اس میں بنیامین نہیں تھے, بلکہ بنیامین جو تھے یوسف علیہ السلام کے, وہ بھائی کو ان کے والد صاحب نے نہیں آنے دیا. تو کہا اس کو لے کر آؤ, تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے. تو اگلی بار پھر وہ اناج لینے آئے تو اس بھائی کو بھی لے کر آئے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالانکہ بڑا منع کیا کہ ایک بیٹا پہلے لے گئے ہو, دوسرا بھی لے جاؤ گے اور کہیں وہ دنیا سے تم اس کو بھی نہ چلا جائے, مجھ سے دور نہ ہو جائے. بڑی منتیں کی کہ بادشاہ بڑا کریم ہے, دیکھیں اناج بھی دیا ہے, پیسے بھی ساتھ دیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ اناج کے اندر ان کے پیسے بھی ڈال دیے کہ اناج بھی لے جاؤ, پیسے بھائی تھے. تو جب وہاں جا کے ابو کو بتایا انہوں نے کہ ابو پیسے بھی دے رہا ہے بادشاہ, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی کو لے کر آؤ, اب لیکن ہمیں لے جانا ہوگا. بھائی کو جب لے کر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پہ برابر میں بٹھایا اور ان کو کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں. اور پھر فرمایا کہ والد صاحب کہاں ہیں؟ تو کہا والد صاحب بہت غمزدہ ہیں, آپ کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں بینائی کمزور ہو گئی ہے. تو پھر اپنا کرتا دیا کہ یہ کرتا لے جاؤ, میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈال دینا. اور پھر کس شوق میں وہ دوڑتے ہوئے بھائی پہنچے, 7 دن کا سفر بغیر رکے چلتے رہے کہ کسی طرح والد صاحب کو وہ خوشخبری سنائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جب وہ کرتا رکھا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی. اور پھر وہ شاندار استقبال ہوا کہ جب وہ 11 بھائی والد اور والدہ مصر میں آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اپنے والدین کو لیا, اور اس زمانے میں تعظیمی سجدہ الاؤ تھا. تو 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو سجدہ کیا, اور یہ وہی خواب کی بشارت تھی جو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اور وہ خواب یہی تھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کرنے. تو اس سے مراد علماء نے لکھا کہ یہ وہ تعبیر تھی کہ آپ کے 11 بھائیوں نے, آپ کے والد اور والدہ نے آپ کو سجدہ کیا. اور اب جو اس پورے واقعے کا ایسنس ہے, وائی آئی سلیکٹڈ ٹوڈے دس ٹاپک, کہ جو میں نے انشاءاللہ اس کو پراپر, میری نیت ہے, میں نے یہ واقعہ کئی بار بیان کیا لیکن اس بار انشاءاللہ کیونکہ میں مصر پہلی بار آیا ہوں تو میں اس واقعے کو پراپر مصر میں ریکارڈ کرواؤں گا, لیکن میں جو سمری میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ میں نے یہ واقعہ چوز کیوں کیا. حضرت یوسف نے کیا کیا, موقع تھا بدلہ لینے کا, آپ پاور میں تھے, آپ بادشاہ بن گئے. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ پورا سینیریو تبدیل ہوا نا, جب پوری دنیا میں آپ کا, یعنی مصر تو مالدار ہو گیا نا, آپ نے تو اس اناج کے ذریعے مصر کو کہاں پہنچا دیا, اس کی اکانومی ٹاپ پہ چلی گئی. تو اب عزیز مصر نے آپ کو وزیر اعظم یعنی اس پوری مملکت کا بڑا بنا دیا. اب آپ ایک طرح سے رولر ہیں ملک کے, اور وہ سارے بھائی موجود ہیں جنہوں نے آپ کو, مطلب سوچے تو صحیح نا, کیا نہیں کیا, مار ہی دیا تھا نا, باپ سے بھی دور کیا, کنویں میں ڈال دیا, کنویں سے بچ نکلے تو بیچ ڈالا, اور بیچنے والوں کو بھی کہا کہ دور لے جاؤ کہیں. مگر یہ بھائی جب آئے تو آپ نے سب کو معاف کیا, درگزر کیا, شاندار عزتیں دی, شاندار استقبال کیا, سب کے سامنے کہا کہ میرے بھائی ہیں. تو یہ وہ واقعہ ہے جس میں نو ڈاؤٹ, میں نے تو بہت اسپیڈ میں سنا دیا, ورنہ اگر اس کی تفسیر پڑھے تو پوری پوری کتابیں لکھی ہیں, یعنی گھنٹوں چاہیے اس واقعے کو, اس کی ایک ایک بات کو بیان کرنے کے لیے. لیکن جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کیسا عروج دیتا ہے. آزمائشیں اللہ والوں پر ہی آتی ہیں, نبیوں پر آزمائشیں. اب آج ہم صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کے پاس تھے, اب بتائیں نواسہ رسول کا مرتبہ کیا ہے, پیارے آقا کی گود میں کاندھوں پر سواری کرنے والے, مگر سر کاٹا گیا, پورا خاندان آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کربلا کے میدان میں. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ والے اس پر صبر کرتے ہیں. تو آزمائشیں بعض اوقات شیطان کیا پتہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار میں تو حلال کماتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، مجھے اتنی پرابلمس. وہ اگلا نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ حرام کام کر رہا ہے اور اس وہ مزے کر رہا ہے. شیطان ہے. تو یاد رکھے، یہ نہ سمجھیں کہ میں اگر کچھ نیکی کے کام کر رہا ہوں تو آزمائش نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکوں کو بھی آزمایا جاتا ہے، اللہ کے نبیوں کو آزمایا جاتا ہے. تو اب آپ غور کریں کہ حضرت یوسف پر کتنی ایک کے بعد ایک کنٹینیو جیل میں چلے گئے، قصور نہیں ہے پھر بھی جیل میں چلے گئے. لیکن پھر اللہ نے صبر کا صلہ کیا دیا. کتنی پیاری بات علماء نے لکھی کہ حضرت یوسف غلام نہیں ہے، پورا مصر حضرت یوسف کا غلام ہے. آپ نے پھر کیا کیا، سارے مصر غلام ہو گئے اور آپ نے سب کو پھر غلامی سے آزاد بھی کر دیا. یعنی وہ جملہ کہا جاتا ہے کہ مصر کا ہر فرد حضرت یوسف کا آزاد کردہ غلام ہے. اللہ نے وہ عروج دیا جو کائنات میں اس زمانے میں کسی اور کو نہیں ملا. یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا. ریونج نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، آپ نے بھائیوں کو معاف کیا. اب ہم اپنی اس واقعے سے میں اور آپ کیا سیکھیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر بدلہ لینا، غصہ کرنا، معاف نہ کرنا. نہ فیملی کو کوئی معاف کرتا ہے، نہ دوستوں کو معاف کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کو کوئی معاف کرتا ہے. بس میں چھوڑوں گا نہیں، میں بتاؤں گا میں کون ہوں، مجھے میرا اب تو باری آئی ہے میری، اب تو مجھے پاور ملا ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، حدیثوں میں بھی یہ مضمون ہے کہ جب آپ کسی کو بدلہ لے سکتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ وین یو ہیو پاور ٹو میک ریونج، آپ بدلہ لے سکتے پھر معاف کریں نا، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ کسی کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. پولیس والے نے آپ کو روکا یہاں پر اور آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے کہا جا تجھے معاف کیا. اس کو کیا معاف کیا، اس کو کر بھی تو کچھ نہیں سکتے. مزہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، بیڑا غرق کر سکتے ہیں، اس کا موقع ہے آپ کے پاس. اور اب اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں نا، وہ ہے اصل معافی. اور میرے آقا نے فتح مکہ کے وقت یہ کیا. ہسٹری پڑھے نا اسلام کی، فتح مکہ کے وقت ذرا سوچے کون کون ہوگا سامنے. ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے بھی تھے، نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت میں سلانے والے بھی تھے، حضرت خباب کو جلتے کوئلوں پر سلانے والے تھے. یہ کتنا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے، اور یہ سارے لوگ سامنے تھے، سر جھکائے ہاتھ باندھے، سر قلم کرنے کا حکم دیا جاتا، سب مارے جاتے. مگر نبی پاک نے اس دن سب کی معافی کا اعلان کیا. تو اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے. اور آج آپ بھی اپنی لائف بہت پرسکون کر سکتے ہو، ایک صبر کے ساتھ، ایک معافی کے ساتھ. صبر کریں، مشکل آئے اور آئیں گی. یہ بھی یاد رکھیں، یہ میں آپ کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے وعدہ کیا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کا وعدہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. آپ کو آزمائش آنی ہے، کن کن چیزوں سے، پوری لسٹ دے دی قرآن نے. خوف آئے گا، بھوک آئے گی، مال کم ہو جائیں گے، صحت میں کمی ہوگی، ٹھیک ہے، بچوں میں پرابلم ہوگی. لیکن آگے کیا کہا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، خوشخبری سنا دو. وبشر الصابرین. تو یہ ہے اصل، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار وہ بڑا پیسے والا ہے تو خوش ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا تو بڑا مزے میں ہے، وہ پاکستان میں. ہر بندے کے الگ مسائل ہیں. دیکھیں میرا تو فیلڈ ہی یہی ہے نا، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، میں اربوپتی لوگوں سے ملتا ہوں. بنگلہ دیکھے تو اتنا بڑا، گاڑیوں کی لائن لگی، ملازمین کی فوج. اور جب وہ گھر میں بیٹھتے نا کھانا وانا کھا کے، تو کہتے حضرت اکیلے میں بات کرنی ہے. کان میں جو اپنا پرابلم بتاتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے یار اس سے بڑا تو دکھی کوئی نہیں. ہر بندے کے اپنے دکھ ہیں، پیسہ نہیں ہے وہ الگ دکھی ہے، پیسے والا کسی اور وجہ سے دکھی ہے. تو مسائل آئیں گے. کوئی یہ کہے کہ جناب 0% کمپلین پہ لائف گزرے گی، ایسا نہیں ہے. اب یہ مسائل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، اور مجھے اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ. صبر کر لو، اللہ ساتھ ہو جائے گا. ہم پرابلم، پتہ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم صبر نہ کر کے ڈبل پرابلم اٹھاتے ہیں. ایک تو جو تکلیف ہے وہ تو جاتی نہیں ہے، لیکن بے صبری سے ثواب بھی چلا جاتا ہے. سمجھ رہے، طبیعت خراب ہوئی، یہ درجات کی بلندی کے لیے ہوئی. لیکن اگر سب کو بتایا، واویلا کیا، او ہو جناب پھنس گیا، اللہ نے بیمار کر دیا، پتہ نہیں میرا کیا قصور تھا، اب یہ بے صبری کے کلمات سے درد تو نہیں چلا جائے گا نا، درد باقی ہے. جو درد پر ثواب ملنا تھا وہ بھی چلا گیا. تو صبر کا دامن نہ چھوڑے، انشاءاللہ آپ کے لیے، اور یہ درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح آپ معاف کرنا سیکھیں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جائے گا. اب اپنے بارے میں سوچ لیں، نہیں کرے معاف، لے بدلے جتنے لینے، اگر اللہ نے پکڑا تو پھر کیا کرو گے؟ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑا گناہگار تھا، اس کے بڑے گناہ تھے، عادت خراب تھی اس کی. مرنے کے بعد اس کے دوست نے اس کو دیکھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. تجھے کیسے بخش دیا، تیرے تو سارے کام ٹیڑھے تھے. کہتا معاملہ یہ ہوا کہ ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. بڑا غصہ آیا مجھے کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کی سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا شیر ببر بیٹھا ہو، کھانا خراب ہونے پر بےچارے کو مارتے بھی ہیں، برتن توڑ دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا یار میری بیوی نے ایک بار غلطی کی ہے اور میں سزا دینے کی پلاننگ کر رہا ہوں. میں تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں، صبح و شام اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ تو مجھ سے بدلہ نہیں لے رہا، وہ مجھ پر مطلب کوئی سزا بھی نہیں دے رہا. کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس چپ چاپ کھانا کھایا اور بیوی کو دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس دن تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا، جا میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ معافی اتھارٹی تھی اس کے پاس، شوہر تھا نا. لیکن یہی وہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، معاف کرے، درگزر کرے، دل بڑا کرے، زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. آپ ہر بات دل میں رکھیں گے خود بھی پریشان رہیں گے، اس نے مجھے دیکھا کیوں نہیں، اس نے مسکرایا کیوں نہیں، اس نے گھر بلایا کیوں نہیں. عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں اتنی اتنی باتیں نوٹ کرتے ہیں کہ خود ہی ٹینشن میں رہتے ہیں. تو دل بڑا کر کے جینا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، بدلہ لینے کی عادت نہ ہو چھوٹی موٹی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہم جتنے لوگ اس کمرے میں بیٹھے نا سارے انسان ہیں، ٹھیک ہے. اور انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ؟ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. انسان مرکب ہے، مکسچر ہے غلطی کا اور بھول کا. جب میری فٹنگ ہی ایسی ہے، مجھے بنایا ہی ایسے گیا ہے، انڈرسٹینڈ کر لو نا کہ میں ہم سارے انسان ہی بیٹھے نا، تو انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اور انسان ہی بھولتا بھی ہے. تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو سمجھ لو وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. بیوی ہے، بیٹا ہے، ملازم ہے، امپلائی ہے، سیٹ ہے، دوست ہے. ذکر بڑا کرو، دل بڑا کرو، معاف کرو. اور اس معافی سے آپ کی لائف اتنی زبردست ہو جائے گی، اتنی ریلیکس ہو جائے گی. تو اگر کسی رشتہ دار سے دوری ہے، کسی دوست سے دوری ہے، کسی کلیگ سے دوری ہے، دوریاں ختم کرنی چاہیے. آپ نے شب قدر میں، شب برات کی جو لسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ سب معاف کر دیے جائیں گے، چند بدنصیب نہیں معاف کیے جائیں گے، ان میں بھی رشتہ داری کاٹنے والا، مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا ہے. تو معاف کر کے دوستی بڑھا کر زندگی گزاریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ ایک مختصر واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے پیغام. یوں تو دیکھا جائے تو اس میں تبرک کا بھی بڑا پیارا میسج ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک اور نبی کی طرف اپنا کرتا بھیجا، اور وہ کرتا جب آنکھ پر لگایا گیا تو آپ کی آنکھیں واپس آ گئیں. تو اگر آج بھی کوئی تبرک میں کسی بزرگ کی کوئی چیز لیتا ہے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. یوسف علیہ السلام دعا ہی کر دیتے، تبرک بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن سبحان اللہ، اللہ والوں کے جسم سے جو چیز لگ جائے، ان کی نسبت والی کوئی چیز ہو تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے.
ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین.
اب آج آپ سے ایک تحفہ لینا ہے، اور تحفہ یہ ہے کہ وہ تحفہ لینا نہیں ہے، بیسیکلی دینا ہے آپ کو کہ اب آپ کے چہرے پہ نبی پاک کی سنت سجے گی آج کے بعد، نہیں کٹے گی انشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے لیے بھی یادگار ہو جائے گا نا کہ ہماری ملاقات ہوئی اور چہرے پہ داڑھی ہو گئی. اب یہ داڑھی آپ کو یاد دلائے گی ہماری، اب تک جو کٹوائی ہے اس کی توبہ کر لے، اور ایک مٹھی پوری اللہ پاک آپ کو استقامت دے ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے ماشاءاللہ. اب ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت کمال کی چائے بنائی بھائی، باقی آدھی جنا آپ نے پی لینی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اجازت دیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ نے بڑا پیار دیا، رات کو دیر تک ہمارا انتظار بھی کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.
ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین.
میرا نام طارق اقبال ہے، اور میں بڑے عرصے سے مدنی چینل سے ریلیٹڈ ہوں، میں مصر میں جاب کرتا ہوں سر، 10-12 سال سے میں الحمدللہ مصر میں، اور مدنی چینل سے ریلیٹڈ ہوں. تو مدنی چینل سے بھی پتہ چلا تھا، اور فیس بک پہ حبیب صاحب کے جو ہے نا پیج پہ مجھے پتہ چلا کہ حبیب صاحب مصر میں آئے ہوئے، پھر میں نے رابطہ کیا ہے. رابطہ کیا، حبیب صاحب سے ڈائریکٹلی میری رابطہ ہوا ہے. جب شام کا وقت تھا تو میں نے جب کال کیا ہے تو غلام محمد بھائی نے کال اٹھائی، اور اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے حبیب صاحب سے بات کی تو یقین جانو میں رات کو سو ہی نہیں سکا، اور صبح سے میں الحمدللہ فیملی کے ساتھ میری یہی دعا چل رہی تھی کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، اور صبح سے تقریباً 9 بجے کے میں ویٹ کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ میری حبیب صاحب سے ملاقات ہوئی. آخر طور پہ جب جامعۃ حسین میں میری بات ہو سکی، بس میں آپ کو الفاظ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میری حبیب صاحب سے جو محبت ہے، خاص طور پہ میری جو زیادہ محبت ہے وہ سب سے جو کیا کہتے ہیں کہ فیلنگ ہے، وہ جو ہے اس میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا. تو ذہنی آزمائش کے پروگرام سے وہ تو ماشاء اللہ وہ ان کے چاند ہیں. جی حبیب صاحب
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اسلامی بھائی کے گھر سے آگئے ہیں، نیچے طارق بھائی کے کھانا بھی کھایا اور یہاں کئی اور پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی. مزید حوصلہ بڑھا کہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اچھا دن گزرا. پورا دن 7 مارچ کا جس مصروفیت کے ساتھ گزرا آپ نے دیکھا، اور اب انشاءاللہ اپنی رہائش گاہ کی طرف جائیں گے کیونکہ کل صبح جلدی نکلنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گھوڑے کی سواری سنت ہے تو اس نیت سے گھوڑے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت ٹائم بعد بچپن میں بیٹھے تھے، ٹرائی کرتا ہوں.